الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی اور ریکویسٹ کی کہ حضرت میں آپ کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے رہنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور ایک علم اللہ نے تم کو دیا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے. موسیٰ، تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ میں جو کام کروں گا اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا راز اور بھید ہے، تم سمجھ نہیں سکو گے، اور تم صاحب شریعت پیغمبر ہو. میں کوئی کام کروں گا تو تم فوراً سوال کر بیٹھو گے کہ یہ کیوں کیا ہے، اس لیے کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ کوئی کام دیکھے اور غلط نظر آئے تو وہ اس پر چپ رہے، بلکہ نبی تو فوراً اس کی پکڑ کرتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی حال یہی ہوا کرتا ہے کہ کوئی کام میں ایسا کہوں کہ جس میں کیا راز ہے، کیا سیکرٹ بات ہے، تم کو معلوم نہیں ہوئے اور تم جو ہے مجھ سے سوال کر ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر، گھبراؤ نہیں، آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے رہنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے، تو یقیناً یہ کوئی غلط بات تو مجھے نہیں سکھائیں گے، کہ یہ غلط ہوتے تو اللہ مجھے ان کے پاس نہیں بھیجتے، اس بات پر ان کو یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو موسیٰ، ایک بات ہے، میرے مدرسے میں ایڈمیشن لینا ہو، میرے ساتھ رہنا ہو، ایک بہت سخت شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کروں تم کو بولنے کا نہیں، چپ چاپ دیکھتے رہنے کا، سوال نہیں کرنے کا کہ یہ کیوں کیا، میں کچھ بھی کروں. یہ جو شرط لگائی یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت اگلی شرط تھی، سخت شرط. اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ بہت بات کی. ہر ایک نبی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں. کلیم یعنی جو بہت بولے. گویا شرط ایسی لگا دی جو ان کے مزاج اور ان کے طبیعت کے بالکل خلاف تھی، ایسی شرط لگوا دی. اس لیے ہمارے یہاں ڈابل میں جب بچے پڑھنے آتے ہیں تو آنے والے بچوں کی طبیعت کے بالکل خلاف پہلی شرط کے ٹال ہو جاؤ، شرط ہے ہمارے یہاں. تو وائٹ کپڑے پہننے پڑیں گے. بہت سے والی آتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بال رکھنے دو نہیں. اور اس سلسلے میں بہت سارے واقعات کبھی حضرت مولانا سلیم صاحب سے سن لینا، ان کے دور میں جو اس بال کی نسبت سے جو واقعات پیش آئے. تو ایسی شرط لگائی کہ جو طبیعت کے بالکل خلاف تھا. یہ اگر چپ رہنا ہو تو ہمارے مدرسے میں رہو، ورنہ ہم ایڈمیشن نہیں دیں گے. اس پر ایک بات میں آپ کو سناؤں کہ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی شریعت نے یہ شرط رکھی ہے. اس دن اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے. پہلے زمانے میں شکار کے لیے کتا پالتے تھے. اس کا مسئلہ یہ کہ کتے کو ٹریننگ دیتے ہیں. حدیث میں ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حدیث میں، اور کتے کو ٹریننگ دے کر کے پھر شکار پہ دوڑاتے ہیں. خرگوش دیکھا، مور دیکھا، اس سے دوڑاتے ہیں اور کتا اس کو پکڑتا ہے اور لاتا ہے مالک کے پاس. مار ڈالے کوئی ارج نہیں، کھانا حلال ہے. لیکن اس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے کتے کو، تو اس کی ٹریننگ پوری ہو گئی اور وہ ایگزام میں پاس ہوا، اس کی نشانی کیا؟ تو وہاں کتب فقہ میں مسئلہ آتا ہے کہ کتا اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کام کرے تو سمجھ لے کہا کہ اس کی تعلیم اور ٹریننگ پوری ہو گئی ہے. تو کہا کتے کا مزاج کیا، طبیعت کیا؟ کیا وہ کھا جاتا ہے، گوشت کھا جاتا ہے. تو کہا آپ کتے کو ٹریننگ دو اور کتا اتنا ٹرین ہو گیا کہ اس نے خرگوش پکڑا، مور پکڑا، شکار پکڑا، اس کو پھاڑ ڈالا، مار ڈالا، لیکن اس میں سے ایک بوٹی بھی کھائی نہیں، اور منہ میں دانت میں پکڑ کے لا کے مالک کے سامنے ڈال دے رہے. تو سمجھنے کا کہ اس کی ٹریننگ پوری ہو گئی. اور اب ایسے کتے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے دوڑاؤ، دوڑاتے وقت بسم اللہ پڑھ دو کافی ہے. وہ دوڑے، شکار پکڑے، پھر بھلے وہ مار ڈالے، لا کے آپ کو دے دے تو کھانا حلال ہے. اس طرح کتے کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں، چیتے کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں، اور پہلے اس کا رواج عام تھا. بات کیا ہوئی کہ کتے کی طبیعت اور مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو سمجھو کہ اس کی ٹریننگ پوری اور مکمل ہو گئی، اور اگر وہ شکار کر کے کھاوے تو سمجھنے کا کہ ابھی تعلیم اس کی ادھوری ہے اور ٹرین کرنے کی اس کو ضرورت ہے. اسی لیے میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جب کوئی آدمی مولوی بنتا تھا اور اس کو کہیں پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے حضرت، تو اس کو دو نصیحت خاص کرتے تھے. تھا ایک تو مجھے کون سی کتاب پڑھانی ہے اس کا سوال مت کرنا، اور دوسرا مجھے کیا پگار ملے گا، کیا ویجیس ملے گا، اس کا سوال مت کرنا. ہمیشہ حضرت نے یہ نصیحت کی، اور اس نصیحت پر عمل کیا تو بہت فائدہ ہوا. اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں مال کی اور جاہ کی محبت ہے. ہر ایک انسان میں مال کی محبت اور عزت کی محبت، کہ مجھے کوئی عہدہ ملے. اور ہمارے یہاں جاہ اور عزت کس میں ہوتی ہے؟ کہ آدمی جب کسی بڑے مدرسے میں پڑھانے جاتا ہے تو مجھے کون سی کتاب پڑھانی ہے, بخاری شریف ملے گی, ترمذی شریف ملے گی, ہدایہ ملے گی, یا مجھے عربی کے پہلے فرسٹ درجے کی کتاب پڑھانی ہے. آدمی پہلے وہ سوچتا ہے مجھے کیا پڑھانے کو ملے گا, وہ جاہ کی محبت. تو حضرت پہلے اس کا سر کٹواتے تھے کہ جا کے پوچھنا مت الف بے پڑھانا ہے کہ بخاری پڑھانی ہے, جو ملے اللہ کا نام لے کے پڑھانے بیٹھ جانا ہے. اور دوسری مال کی محبت تو ہر ایک کے دل میں, تو نصیحت فرماتے کیا پگار ملے گا وہ مت پوچھنا, دین کا کام کرو جو ملے وہ لے لینا اور اس میں اللہ برکت دیں گے. تو دونوں چیز کا سر کاٹ کے بھیجتے تھے, جا کی محبت بھی مال کی محبت بھی. اس لیے میرا تو ایک عجیب مزاج ہے, ہمارا ایک مدرسہ ہے, ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب کا ہم نے تقرر کیا تو دوسرے مولوی نے اس کو پوچھا کہ کتنا پگار تیرا وہاں پر. تو میں نے کہا یہ جو پگار کا سوال کرے ایسے مولوی کو میں اپنے مدرسے میں نہیں رکھنا چاہتا, جو پہلے ہی دن یہ سوال کرے کہ کیا پگار ملے گا. ایسے مال کے لالچیوں کو ہم پڑھانے رکھنا نہیں چاہتے. بعد میں اس نے بہت ارجیاں بھیجی, بہت سفارشیں کروائی. میں نے کہا نہیں, جس کے دل میں پہلا ہی یہ سوال ہو کیا ملے گا وہ آدمی کیا دین کا کام کرے گا, تو میں نہیں رکھنا چاہتا اس کو. لیکن پھر ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو علماء کام کرے ان کو اتنا دے دے کہ وہ بیچارے مستغنی ہو کے دین کا کام کرے, ان کو کہیں نظر ادھر ادھر دوڑانی نہ پڑے, اتنا ان کو دینا بھی چاہیے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط بہت خطرناک لگائی کہ موسیٰ بولنے کا نہیں, چپ چاپ رہنے کا. کہا چلو حضرت منظور ہے, شرط منظور کر لی. اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ اپنا تو کوئی کلاس روم تو ہے نہیں کہ وہاں بیٹھ کے پڑھاؤں, ہمارے یہاں تو جو کچھ تعلیم ہوگی وہ پریکٹیکل لائف میں تعلیم ہوگی, میرے ساتھ رہو, میرے ساتھ چلو پھرو اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں, اس طرح تم کو سیکھنا پڑے گا. معلوم ہوا کہ آدمی کو صرف تھیوری اور بکس پڑھنے سے کام بنتا نہیں ہے, بعد میں اس کو کسی ایکسپرٹ کے پاس پریکٹس کرنی پڑتی ہے. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے خالی تھیوری پڑھ لے بکس پڑھ لے تو اس سے کام نہیں چلتا, پہلے کسی ایکسپرٹ ماہر ڈاکٹر کے پاس اس کو جانا پڑے گا, اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں رہنا پڑے گا, ایک وقت لگانا پڑے گا, تب جا کے اس کو کچھ سیکھنے کو ملے گا, اس کے بغیر کام بنتا نہیں ہے. اسی لیے ہم کو ہمارے بڑوں نے یہ تعلیم دی کہ قطب بینی کے بعد قطب بینی, ایک چھوٹے کاپ سے ایک بڑے کاپ سے, کہ کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر کسی بڑے عالم اور اللہ والے کے پاس رہ کر کے آدمی پہلے اپنے آپ کو تیار کرے, تب جا کر کے کچھ کام بنتا ہے. باقی کتابیں پڑھنے سے صرف کام نہیں بن جاتا ہے, اس کے بعد کسی بڑے ایکسپرٹ عالم کے پاس رہے آدمی, کچھ برس رہے, کچھ زمانہ رہے, تب جا کر کے آدمی کا کچھ کام بنتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ پریکٹیکلی لائف میں دیکھو ہم کیا کرتے ہیں اور سیکھو. اور ایک بات اور سمجھ لو کہ خضر علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن ان کا درجہ نیچا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا اونچا ہے, وہ بڑے عالم تھے, بڑے پیغمبر تھے, لیکن جو بات ان کو سیکھنی تھی تو بڑے ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے کے پاس وہ سیکھنے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں سیکھنے کا نمبر آئے تو کسی چھوٹے آدمی سے سیکھنا پڑے تو بھی آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے, سیکھنے میں کبھی شرم نہیں. روایات میں آتا ہے کہ جو سیکھنے میں علم میں حیا کرتا ہے شرماتا ہے وہ آدمی محروم رہتا ہے, سیکھنے میں کوئی شرم نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں بڑا عالم ہوں, بڑا جاننے والا ہوں, میں چھوٹے کے پاس کیسے جاؤں, گئے سیکھنے کے لیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے, تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی بھنگی بتائے گا آپ کو کہ کتا کب بالغ ہوگا. تو حضرت امام شافعی ایک بھنگی کے پاس گئے اور اس کو پوچھا کہ بھئی کتا بالغ کب ہوتا ہے, کیا نشانی ہے؟ تو کتے نے حضرت امام شافعی لاکھوں حدیث کے حافظ, لاکھوں حدیث کے حافظ, اور آج دنیا میں کروڑوں لوگ ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں, لیکن اتنے بڑے عالم ایک بھنگی کو پوچھنے گئے کہ بھائی یہ بتا, مجھے ضرورت پڑی ہے ایک مسئلے کے لیے کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. تو بھنگی نے سمجھایا کہ حضرت جس دن سے وہ ٹانگ اونچی کر کے پیشاب کرے سمجھنا وہ بالغ ہو گیا ہے. جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے وہاں تک دو پیر چوڑے کر کے پیشاب کرتا ہے, اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کہا ٹانگ اونچی کر کے پیشاب کرتا ہے. تو حضرت امام شافعی کے حالات میں لکھا ہے کہ زندگی بھر اس بھنگی کا آپ نے رسپیکٹ اور ادب کیا, زندگی بھر, کہ اگرچہ یہ بھنگی آدمی ہے لیکن مجھے اس نے ایک بات سکھائی, تو زندگی بھر اس کا ادب اور رسپیکٹ کیا. معلوم ہوا کہ آدمی جس سے دو بات سیکھے اس کا رسپیکٹ اور ادب کرے گا تو انشاءاللہ آدمی کو بہت برکت ہوگی. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جن ٹیچروں سے پروفیسروں سے آپ نے اسکول میں دنیا میں پڑھا ان کا بھی رسپیکٹ اور ادب رکھو تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی لائن میں خیر اور برکت رہے گی. جیسے دین میں ہم جن سے دین سیکھیں, بھائی آپ نے مکتب میں تختی پڑھی, اما کا سپارہ پڑھا, قرآن پڑھا, تو اپنے ان پڑھانے والے استادوں کو کبھی مت بھولنا, ان کو ہمیشہ یاد رکھنا, ان کا رسپیکٹ اور ادب کرنا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا میں بہت نوازیں گے. اور آپ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھو, آپ اپنے اسکول کے ٹیچروں کو, کالج کے ٹیچروں کو, ان کا رسپیکٹ کرو, آپ کو دنیا میں بھی ترقی ہوگی. یہ قاعدہ ہے کہ جو آدمی ادب سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو موسیٰ, کہا چلو بہت اچھا, چنانچہ چلنا چالو کیا دونوں نے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسٹوڈنٹ ہیں, حضرت خضر علیہ السلام ٹیچر ہیں, اور دونوں پیغمبر کا سفر شروع ہوا. ساتھ میں حضرت یوشع ابن نون بھی ہے, تینوں کی جماعت چلی. اللہ فرماتے ہیں فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها, دونوں نے چلنا شروع کیا, چلتے 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 پہنچے ایک ندی کے کنارے کے اوپر. اب ریور کو کراس کرنا تھا, ایک کشتی آئی, اسٹیمر آئی, چھوٹی سی بوٹ آئی, بوٹ آئی کنارے پر. تو موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام, حضرت یوشع ابن نون, تینوں نبی بیٹھ گئے اس بوٹ کے اندر, اور بوٹ والے لیس پر چلاتے تھے, لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا کیونکہ وہ اسی ایریے کے تھے. نورانی چہرہ, کہا حضرت آپ سے ہم پیسے نہیں لیں گے, ٹکٹ نہیں, آپ سے فری میں ہم آپ کو پار لے جائیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا پرانے زمانے سے چلائی ہوئی ایک مستحب طریقہ ہے. کہا حضرت آپ سے ٹکٹ نہیں لینی, آپ کو ہم فری میں بٹھاتے. بیٹھ گئے, کشتی چلنے لگی, بالکل بیچ پانی میں کشتی گئی بوٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کہاڑا لیا, کلہاڑا, اور کلہاڑا لے کر کے اس کشتی میں سے ایک لکڑا, ایک پاٹیا توڑ کے کاٹ ڈالا. اب عجیب بات کہ ایک تو بیچارے کشتی والوں نے فری میں بٹھایا, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ تو نہیں, اوپر سے ان کی کشتی توڑ ڈالی, کوڑا مارا اور اندر سے ایک پاٹیا توڑ ڈالا. اور یہ رسکی کام ہے کہ دریا کے بیچ میں بوٹ میں سے پاٹیا توڑا تو پانی اندر آ جائے اور سارے کشتی والے ڈوب کے اندر چلے جائے, رسکی کام کیا. لیکن تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پاٹیا توڑنے کے بعد وہاں پر کانچ لگا دیا, शीशा लगा दिया ताकि पानी अंदर न आवे और देखने वाले को ये दिखे कि यहाँ पाटिया टूटा हुआ है, एकदम पतला कांच वहां पर लगा दिया। हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, खजीर ने। अब जो ये बात देखी तो मूसा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई और फौरन बोल पड़े, अरे खजीर, ये बिचारे कश्ती वालों ने फ्री में बिठाया और तूने तो इनका पाटिया तोड़ डाला, ऐसा क्यों किया तुमने? फौरन कलीमुल्लाह थे, कहां सबर हो सकती थी, फौरन सवाल किया। قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا। क्या मूसा, तूने तो इस बोट में एक पाटिया तोड़ डाला, अब कश्ती वाले डूब जाएंगे, बहुत खतरनाक काम तुमने किया ये खजीर, ये क्या काम तुमने कर डाला? बुखारी शरीफ की हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली मर्तबा जो मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े ये भूल से बोल पड़े, फिर आगे दो बार और बोलेंगे, दूसरी मर्तबा बतौर शर्त के बोले और तीसरी मर्तबा में जानबूझ के बोले मूसा अलैहिस्सलाम। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े तो हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने फौरन तंबीह की, काला अलम अकुल इन्नक लन तस्तती अमाया सबरा। कहे मूसा, भूल गए, हमने तुमको कहा नहीं था कि हमारे साथ रहे तो कुछ बोलने का नहीं? हाँ, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुमको सामने से बोलने का नहीं। क्यों बोले? भूल हो गई, हमारी शर्त के खिलाफ वर्जी हो गई। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फौरन माफी मांगी, क्योंकि इल्म सीखना था, भूल हो जाए तो कहा माफी मांग लो वरना मदरसे से निकाल देंगे। फौरन माफी मांगी और कहा कि قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا। का हजरत, मुझसे भूल हो गई, सॉरी, माफ कर दो, मुझे पकड़ में मत लो, कोई एक्शन मत लो और मेरे इल्म के रास्ते में तंगी पैदा मत करो, मुझे अपने साथ रहने दो, आइंदा मैं नहीं बोलूंगा। कहा ठीक है, चलो, पहली भूल है, माफ करते हैं, चलो हमारे साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोनों नबी चले, हजरत मूसा भी हजरत खजीर भी चले, कश्ती में से उतरे, दूसरी पार गए, फिर दोनों ने चलना चालू किया। فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا। अब दोनों अल्लाह के नबी चलने लगे, चलते 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 एक जगह पर पहुंचे तो देखा कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के कुछ खेल रहे थे। हजरत खजीर अलैहि सलाम आगे बढ़े, एक मासूम छोटे से बच्चे को पकड़ा और पकड़ के कत्ल कर डाला, उसको डायरेक्ट उड़ा ही दिया उसको। अब इतना खतरनाक काम, तो मूसा अलैहि सलाम कहां चुप रहने वाले थे? पहले तो सिर्फ कश्ती का पाटिया तोड़ा था तो सबर नहीं हुई, अब तो एक बच्चे को मार डाला पकड़ के, अब कहां सबर होती मूसा अलैहि सलाम से? हालांकि अभी कह चुके थे कि अब मैं रहूंगा ठीक ठाक, लेकिन जैसे एक बच्चे को पकड़ा, मासूम बेगुनाह छोटा बच्चा, उसकी गर्दन काट डाली, मार डाला उस बच्चे को, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम रहा नहीं गया और खजीर अलैहि सलाम से कहते हैं, ए खजीर, अकतल का नफ्सन जकीयतन बगैरी नफ्स, तुमने एक जान को बिना जान के तुमने मार डाला। कहना क्या चाहते थे कि अगर इस बच्चे का कोई कसूर होता ऐसा कि जिस कसूर की वजह से उसको मार डालना जायज होता तो आप मार डालते, यहां तो बच्चे ने कोई कसूर नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, اور آپ نے بچے کو پکڑ کے مار ڈالا. ہماری شریعت میں تین حالات میں دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت ہے, لیکن وہ بھی اسلامی حکومت میں, یعنی کہ تم آپ لوگ حدیث پہ عمل کرنا چالو کر دو اسلامی حکومت میں, ہمارے تمہارے لیے نہیں. نمبر ایک, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا ایک انسان دوسرے انسان کو مار ڈالے جان بوجھ کر کے ہتھیار سے, تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے. قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار ڈالے تو قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے, یہ ہمارے اسلامی قانون کی قرآن کی سزا ہے. اور اس کا فائدہ میں آپ کو بتلاؤں, بہت زبردست اس کا فائدہ ہے. اگرچہ سعودی عرب میں پورا اسلامی حکومت کا نظام نہیں ہے, کچھ کچھ قاعدے اسلامی ہے وہاں پر, اس میں یہ قصاص کا قانون بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے تو قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے. وہاں جدہ میں وغیرہ میں خاص جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں قتل کرنے کے لیے لاتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد, اور پیویلین اسٹیڈیم بنے ہوتے ہیں, اس میں پبلک آ کے بیٹھتی ہے اور سب کے سامنے قتل کرتے ہیں اس کو باقاعدہ. اس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں روزانہ جتنے مرڈر ہوتے ہیں, روزانہ ڈیلی, ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں ڈیلی جتنے مرڈر ہوتے ہیں سعودی عرب میں پورے سال میں اتنے مرڈر ہوتے ہیں, پورے سال میں, کہاں ایک دن اور کہاں پورا سال. اس ایک قانون کا فائدہ کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو مار ڈالے تو قاتل کو بھی قتل کرتے ہیں. اور یہاں تو یہ ہے کہ کسی کو بھی مارو, ملک کے پرائم منسٹر کو بھی مارو, اس کو بھی جو ہے معاف کر دیا جاتا ہے, پھر عام انسان کی جان کا تو کیا حال رہتا ہوگا. یہ شریعت کا قانون ہے اور بہت مناسب قانون ہے. دوسری سزا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان مرتد ہو جاوے, اسلام سے نکل جاوے مرد, تو اس کو تین دن کا ٹائم دینے کا, حدیث میں آتا ہے, اس کو سمجھاؤ کہ بھائی تو نے اسلام کیوں چھوڑ دیا, کیا سوال ہے تیرا, کیا بات سمجھ میں نہیں آئی, اس کو سمجھاؤ تین دن تک. تین دن میں توبہ کر کے آ جاوے تو بہت اچھا ہے, تین دن تک سمجھایا اور مسلمان نہیں ہوا تو پھر اس کو چوتھے دن قتل کر دینے کا مرتد کو. اور تیسری سزا ہے, کوئی شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے, شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو سورہ نور کے اندر یہ حکم اللہ نے بیان فرمایا, الزانیت والزانی, زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, اگر کنوارے ہو تو دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو سپاٹے مارے جاتے ہیں, اور شادی شدہ ہو, میریڈ ہو اور زنا کرے تو پھر ان کو پتھر مار مار کے مار ڈالنے کا, مرد کو بھی عورت کو بھی, کھلے میدان میں لا کے کھڑے رکھنے کا, پتھر مارنے کے, ان کو اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے. یہ تین ہے جس کو قتل کی اسلامی حکومت میں اجازت ہے, اسلامی حکومت کے بغیر نہیں. تو یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہی کہ یہ چھوٹا بچہ, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی قصور نہیں کیا, اور آپ نے اس کو قتل کر ڈالا, ایسا کام کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً پکڑا کہ موسیٰ, قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہ اے موسیٰ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر کر سکے گا؟ نہیں, تم میرے ساتھ چپ رہ سکو گے؟ نہیں, میں نے نہیں کہا تھا تم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور یوں کہا, قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا, کہ اے موسیٰ دو مرتبہ مجھ سے بھول چک ہو گئی, ایک چانس اور دے دو, میں دو مرتبہ بول پڑا، ایک چانس دے دو مجھے اور، اب بھی مجھے اپنے ساتھ رکھو، تیسری مرتبہ اگر میں بھول کروں اور بولوں تو تم مجھے اپنے پاس سے بھگا دینا، اپنے پاس مجھے مت رکھنا، مجھے نکال دینا. کہا چلو پکی بات، تیسری مرتبہ اگر بولو گے تو پھر ہم آپ کو نکال دیں گے یہاں سے. کہا بہت اچھا، بالکل بات طے ہو گئی. کہا چلو آگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے حضرت خضر علیہ السلام آگے جانے کے لیے روانہ ہوئے. یہ تیسرا سفر آگے بڑھ کر کے شروع ہو رہا ہے. دونوں اللہ کے نبی چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچے، اور شہر میں گئے وہ انطاقیہ شہر تھا یا ایکا شہر تھا. وہاں گئے، حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما. یہ تینوں حضرات انطاقیہ شہر میں پہنچے، تینوں کے چہرے نورانی، کیونکہ تینوں اللہ کے نبی پیغمبر، نورانی چہرے اور مسافر پردیسی. ایسے بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پردیسی مسافر ہو تو اس کو رہنے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، یہ بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ پردیسی آدمی کے رہنے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. وہاں ویسٹ انڈیز کے جو کالے لوگ ہیں ان کے اندر ہم نے یہ عادت دیکھی، یہ صفت دیکھی کہ ہمارے انڈین جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر وہ فیری کا کام کرتے ہیں، کہ ہاتھ میں ٹھیلے اٹھا کر بےچارے گاؤں گاؤں جو ہے سامان بیچنے جاتے ہیں. تو کوئی ہمارا انڈین جب نیا جاتا ہے اور وہاں کے وہ کالے لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں نیا آیا ہوں انڈیا سے اور ابھی نیا نیا میں نے بزنس شروع کیا ہے، تو کہا اتنے اچھے اخلاق کے ہیں، وہ سب غیر مسلم ہیں، تو کوئی چیز کی ضرورت نہ ہو تو بھی وہ خرید لیتے ہیں. کہ ہماری کنٹری میں آیا ہے اور نیا آدمی ہے، سیٹ ہونا چاہتا ہے تو نہیں لینا ہو تو بھی وہ لے لیتے ہیں. کہا یہ بےچارا سیٹ ہو جائے. میں نے کہا یہ تو اسلامی اخلاق تھے جو ان لوگوں نے لے لیے. ہم کو قرآن نے یہ تعلیم دی، حدیث نے تعلیم دی کہ کوئی پردیسی انجانا مسافر آئے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے کھلانے رہنے کا انتظام کرنا چاہیے. تو یہ دونوں اللہ کے ولی، تینوں اللہ کے ولی، نبی اللہ کے نورانی شکل اور پردیسی مسافر، اور اوپر سے یہ کہ ان کو کھلانا چاہیے پلانا چاہیے. وہ شہر انطاقیہ کے لوگ ایسے بخیل، ایسے بخیل کہ کھلایا تو نہیں بلکہ ان پیغمبروں نے سامنے سے منہ کھول کے کہا ارے بھائی ہم کو کچھ کھلاؤ، ہم سفر کر کے آئے ہیں، مسافر ہے، کچھ کھلاؤ. استطعما، انہوں نے باب استفعال سے ہیں، طلب فعل اس کی خاصیت ہے، مانگا سامنے سے کھانا کہ بھائی کچھ کھلاؤ، منہ کھول کے مانگا. حالانکہ حق کتنا بنتا تھا کہ ایک تو اللہ کے نبی نورانی شکل والے سامنے پڑھ کے کھلاتے، اور دوسرا کہ مسافر، اور تیسرا یہ کہ منہ کھول کے مانگا. لیکن وہ گاؤں والے ایسے بخیل، ایسے بخیل، کہنے لگے کہ نہیں ہم نہیں کھلاتے، تم جانے تمہارا کام جانے. عجیب پتھر دل لوگ تھے. کہا اے خضر موسیٰ ہم تم کو کھلاتے ولاتے نہیں ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم کھلانے کے لیے راضی نہیں. بہرحال نبی تھے اللہ کے، کچھ نہیں بولے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس شہر میں پہنچ کر کے ایک عجیب خدمت کی، عجیب خدمت کی جو ایک پیغمبر ہی یہ کام انجام دے سکتا ہے. کیسے اخلاق بتائے حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ شہر کے لوگ ایسے ظالم کہ نہ کھلایا نہ پلایا، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب خدمت کا معاملہ انجام دیا جو آگے والی آیت میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کل بتائیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.